ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر معظم میرے بہت ہی محترم بھائی عالی جناب حسین صدیقی صاحب حضرات علماء کرام میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بے شمار مقامات پر خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ملک میں بھی بیرون ملک بھی اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی خطاب مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا ہو جتنا آج معلوم ہو رہا.
اللہ اکبر.
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جن ملے جلے جذبات سے معمور ہے ان کو الفاظ کا جامع پہنانا اور ان کے لیے مناسب تعبیر تلاش کرنا مجھے انتہائی دشوار معلوم ہو رہا ہے. آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ مجھ ناکارہ کی عزت افزائی فرمائی اور اس محبت کا معاملہ فرمایا میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موضوع الفاظ موجود نہیں. آج کا یہ اجتماع میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک اپنے پچھڑے ہوئے ہم وطنوں دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں سے ملنے کا استعمال ہوگا. اور میں جناب علی جناب حضرت قدسی صاحب کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محض اپنی شفقت اور محبت سے اس عزیز اجتماع کا اہتمام فرمایا. مقصود اس اجتماع کا محض ملاقات میرے ذہن میں یہ تھا کہ محض ملاقات ہو اور ایک دوسرے کو کے تعارف ہو, لیکن ماشاء اللہ یہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحیح سر ان کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں تھا, اور نہ یہ کہ مجھے کسی طویل خطاب کی نوبت آئے گی. لہذا اس موقع پر میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے جن تاثرات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہوں. پہلی بات, جیسا میں نے عرض کیا کہ دل ملے جلے جذبات سے معمول, یہ خاک دیوبند جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے 22 سال کے بعد پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی, یہ وہ خاک ہے جس سے خود میرے وجود کا خمیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دیوبند کا باشندہ اور اس دیوبند کا فرزند ہونے کا شرف بخشا. وہ اول ارض وقت جلدی چوراب ہوگا گراگم کا الگ شباب تمیمتی وہ اول جلد اول ارض وقت جلدی چوراب ہوگا. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ گراگم کا الگ شباب تمیمتی, اس واسطے کہ میں شباب کے عہد تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو گیا اور بچپن ہی میں نے اس خواب کو ہر بار کہا تھا, لیکن آج 7 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس خواب کی محبت, اس خواب کا عشق دل و دماغ سے کبھی محب نہیں ہوتا, اور یہ عشق و محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دیوبند سے عطا فرمایا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا, میرے خون کے رشتے یہاں پر موجود ہیں اور میرے اکادی کی ہڈیاں یہاں درد, بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شہر کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے کہ جس شہر میں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ سبیل میں نہیں پوری دنیا میں علم اور دین کا نور پھیلا ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً ہر حصے کا سفر کروایا اور دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم نہیں ہے جہاں مجھے بار بار جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو, اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات, وہاں کے حالات سے واقفیت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اس دنیا کے گرد جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں دیوبند کی روشنی نہ
پڑے
اور جہاں دیوبند کے فرزند, چاہے وہ دیوبند کے نسبی فرزند ہو یا علمی فرزند ہو, وہاں وہ کوئی نہ کوئی عظیم دین خدمت انجام نہ دے رہے ہیں. میں ایک مرتبہ انڈونیشیا کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں پہاڑی علاقہ تھا وہاں مجھے میرے میزبان لے گئے. لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصروفیات کے ہنگاموں میں چند لمحات تفریح کے برت کر آ جائے. تو ایک ہل اسٹیشن تھا, ایک پہاڑی مقام تھا, وہاں گھومنے کے لیے نکلے. مغرب کی نماز کا وقت آنے والا تھا, میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی مسجد میں لے جائیں. مسجد میں جا کے نماز مغرب پڑھی تو صاحب امامت فرما رہے تھے, جب ان سے تعارف ہوا معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں.
اللہ
ایشیا ہو, افریقہ ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, لاطینی امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فرزندان یا براہ راست اس سے پیر حاصل کرنے والے یا بے واسطہ اس کے قابل وہاں کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے. اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی جس کے اندر کوئی تمدنی حسن کا انداز نظر نہیں آتا, ایک چھوٹی سی بستی جس میں سڑکیں بھی پوری طرح پختہ نہیں, جس کے گھر بھی کچے ہیں, ایک ایسی بستی جس کا دنیا کے شہروں اور بستیوں سے تقابل کیا جائے تو ظاہری حسن کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ جل جلالہ ہوں گا کہ قبولیت اور ہی چیز, وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے کو آفتاب و مہتاب بنا دے, وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے سے وہ کام لے لے جو آفتاب و مہتاب کی عزت میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دیوبند کی خواب کو ایسا ہی مقدس اور ایسا ہی ایمان افروز بنایا ہے کہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا ہے, جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلی ہے, وہاں کے لوگ دیوبند سے واقف ہیں. ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں, عرب علماء سے ملتے ہیں, وہ ان سے جب ان سے اگر پوچھو ہندوستان کے کسی شہر کا بڑے شہر کا نام تو شاید سوائے دہلی اور ممبئی کے اور کسی شہر کا وہ نام نہ لے سکے اگر, لیکن اگر ان مشہور شہروں کے بعد کسی شہر کو وہ جانتے ہیں تو وہ دیوبند کے شہر
ہے.
وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے دین کا روپ ہے. تو میرے بھائیوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے شکر ادا کرنے کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے نسبی اعتبار سے بھی, وطنی اعتبار سے بھی اس خواب سے نسبت عطا فرمائی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں بزرگوں کے جوتے اٹھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی جن کا نور دنیا میں پھیلا. میں اس موقع پر جو آپ حضرات کو کیا پیغام دوں, لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک مختصر کا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر پیش کروں. وہ یہ کہ دیوبند کی یہ شہرت, اس کی یہ نیک نامی, اس کا یہ تقدس جو دنیا کی آخری حدود تک پھیلا ہوا ہے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جس دیوبند نے دارالعلوم دیوبند میں علوم علم و تحقیق کے ذریعہ بہائے ہیں, اگر یہ بات ہو تو میرے پاس دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو اور بھی بہت سی طریقہ ہیں جس میں ان خالص علمی اور تحقیقی حمایت کے کام ہوتے رہے ہیں. کیا اس دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور ناموری اور اس کے نور کی وسعت کا سبب یہ ہے کہ اس دارالعلوم کے اندر کتب خانہ بڑا عظیم ہے, دس گاہیں بڑی شاندار ہیں, طلبا بڑی کثرت سے یہاں پر پڑھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبق بھی نمایاں نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسی اور موقع درگاہیں ہیں جس میں طلبا کی تعداد بھی زیادہ ہے، جس میں درگاہیں بھی اچھی بنی ہوئی ہیں، جس میں اکادمیاں بھی بڑی قابل پڑھانے والے ہیں، لیکن جس چیز نے دیوبند کو دیوبند بنا، جس چیز نے دیوبند کو عالمی قیادت کا مقام عطا فرمایا، وہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمایا، ان کے الفاظ میں آپ کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کو دیوبند بنانے والی چیز صرف ایک تھی، وہ تھی دین کی صحیح تعبیر، دین کا صحیح نفق، دین کے اوپر صحیح اور اعتدال والا عمل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس خاص کے بوریا نشینوں کو عطا فرمایا، وہ بڑے سے بڑے علماء صاحب کے دین میں نظر نہیں آئے. میرے والد مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عرب ممالک میں بڑے بڑے محقق علماء بھی دیکھے، تحقیق و تدقیق کے چھناور بھی دیکھے، فصاحت و بلاغت کے شہسوار بھی دیکھے، لیکن وہ البیرا رنگ جو میں نے اپنے جوہر کے اثار کے اندر پایا وہ ساری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئی. اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولا ہے مردان کی پاک بوم، تولا ہے مردان کی پاک بوم، برنگے سب خاطر شام روم. وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اکابر کو جس طرح پایا، دین کی اور سنت کی جو تعبیر انہوں نے اپنے قول ہی سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی زندگی کے کی اداؤں سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ ندیم ہمیں کہیں دنیا میں اور نظر نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما انا علیہ و اصحابی کی مجسم تفصیل میرے ان اکابر کو بنایا تھا. اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے جو اولائی کا آبائی فدینی بھی مسلم اذا جماعت نا یا جریر المجامع، مجھے اللہ اپنے اکابر جن اکابر کی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان کی نتیجے میں نہیں. کیا بات تھی کہ دین کی صحیح تعبیر، سنت کا صحیح مقام اور سنت کی عملی تصویر ان کی زندگی کے اندر رچی بچی ہوئی تھی. اور اس کی مثالیں میں اخلاق، یہ پانچ شعبے مل کر دین بدلے. تو میرے بھائی جو مسجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عقائد سے لے کر اخلاق تک پانچوں شعبوں میں ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل مزاج اپنی تحریر و تقریر سے بھی اور اپنے عملی زندگی سے بھی پیش کیا وہ ہے درحقیقت جس کا نام جو عقائد میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد میں اعتدال. حضرت حجیب الاسلام اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں اور اس میں میں ایک کے اوپر مجھے بھی کچھ تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلک کے دیوبند کو واضح کرنے کے لیے درحقیقت کسی الگ کتاب کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو جمہور امت سے ہٹ کر پیدا کر دیا گیا ہو. آپ عقائد کی کوئی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک ہے علماء دیوبند, اور صحیح احادیث قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد ثابت ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لو وہ مسلک ہے علماء دیوبند. تو عقائد میں بھی اعتدال, عبادات میں بھی اعتدال, اور معاملات میں بھی اعتدال, معاشرت میں بھی اعتدال, اخلاق میں بھی اعتدال, دین کی یہ بڑی نیر ہے جہاں میں قابل نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ. اور سب کچھ وہ ایک جملہ مجھے والے نمازی ہو جائے گا کانوں میں گونجتا رہتا ہے, فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں, یعنی علم و فضل کے پہاڑ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے شناور ہیں, لیکن ان کے سراپا کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اپنے علم و کمال کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی. حضرت نواب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دو حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مرا. یہ لوگ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پرمکھ, مفتی اعظم رہے جن کے فتاوی 10 جلدوں میں ابھی چھپے ابھی تک ناتمام ہیں, ان کے بارے میں وہ ہمارے نسبی اعتبار سے بھی ان کے انتظار کی میرے والے درماجی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے کہ دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قرب و جوار کی بیواؤں کے گھر جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ بیوی کسی کو کوئی سودا طلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو, میں بات آ کر تمہیں سودا طلب دے. اور جانے سے پہلے بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان سے سودا طلب کی تفصیل معلوم کر کے بازار سے خرید کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچا دیتے. اور بعض اوقات کوئی خاتون یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے ہرا دھنیا کہا تھا, آپ پودینہ لے آئے, یا آپ کو میں نے پاؤ بھر کہا تھا, آپ آدھا پاؤ لے آئے. تو کہتے بیبی کچھ فکر نہ کرو, میں ابھی جاتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی, دوبارہ وہ جا کر تمہاری مطلب کی چیز لے آتا, دوبارہ جاتے دوبارہ پہنچا دے. یہ تھا مفتی اعظم عالم ہند. نہ کوئی غرور ہے, نہ کوئی تکبر ہے, نہ اپنی ذات کے کمال کا کوئی احساس ہے, اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں, فنا کیے ہوئے ہیں. فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو کر بھی دکھ نہیں. معاشرت کو دیکھو تو آج کی دنیا میں لوگوں نے دین نام رکھ لیا ہے صرف عقائد اور عبادات, معاملات میں حلال و حرام کی فکر نہیں, معاشرت میں حلال و حرام کی فکر نہیں, معاشرت کو دین سے خارج ہی کر دیا گیا, وہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ دین کا عظیم حصہ ہے معاشرت, اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے. ارے مسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام معاشرت کے اصولوں کی بنیاد. لیکن ہم بھول چکے ہیں اور خود کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور خلاف ورزیاں کرنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا سب کسی گناہ کا احساس ہوتا ہے. لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا, میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا کہ ان کی مار کا ڈر اتنی زیادہ اور اتنی دوسروں کے خیال پر مبنی تھی کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی ادنا شکیل نہ ہو. انہیں حضرت مفتی علی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ماں باپ کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ دیتے تھے حضرت کے سامنے, کوئی غلط بات کہہ دی جو بدلی طور پر کرتے, لیکن اس کے منہ پر اس کی اس طرح تردید کرنا جس سے اس کی دل چوکے یہ گوارا نہیں تھا. کبھی زندگی بھر اس طرح تردید نہیں کرنا, بلکہ اس کے قول کی خود اس طرح تعویل کر لیتے تھے کہ جس سے اس کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کا ذکر ہو. تو بتا دیتے یہ حضرت کا مخصوص جملہ تھا, میں نے کمائے دماری صاحب سنانے سے سنا, مجھے تو کچھ زیادہ تفصیل نہیں ہوئی. ہمارے نمازے سے سنا کہ جب کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس کے جواب ہوتا ہے گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے, یہ بتا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا, وہ اس کی غلط بات کو اس کی تعبیر کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا کر اس کی غلطی پر اس نے طے کر دیا اور براہ راست منہ پر اس کی برائی یا منہ پر اس کی دلاداری کر دیا. یہ چیزیں کہاں آج علم کا برہ ہے, تحقیق کا پندار ہے, اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ اس انداز سے بات کہوں کہ دوسرے کی طرف دل نہ ٹوٹے, دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کہاں ہے, یہ ان اقابل کا تو بڑے اختیار تھا جو انہوں نے اپنے زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت مولانا سید اکبر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمد للہ ان کے پوتے اب بھی موجود ہیں, ان کے واقعات حضرت مدنی قدس صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے واقعات میں نے جو اپنے والد ماجد سے سنے کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام اور اپنے استاد کے لیے مدنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں شادی تھی, تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے جبکہ اس وقت شیخ الحدیث تھے, وہ اپنے سر کے اوپر بٹکا رکھ کر اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں سمجھا گئے. اپنی ذات کا کوئی احساس ہی نہیں, یہ معاشرت کے احکام, یہ اخلاق فاضلہ فرماتے تھے اس کی عملی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی اپنے اقابل کی زندگیوں میں وہ کہیں اور نظر نہیں آتی, اس تصویر کا نام ہے دیوبند. تو بھائی پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیوبند سے وابستہ الحمدللہ کہتے ہیں اور اس پر بجا طور سے فخر بھی کرتے ہیں, لیکن کیا واقعی اثر اس دیوبند کی اس خصوصیت کا کوئی حق, اس کا کوئی نشان ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا ہے. اور کیا واقعی اثر ہم اپنے عمل سے اپنے ان دیوبند کے اقابل کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں خود رہے. دیکھو جیسے ابھی بتایا کہ دین نام ہے اعتدال کا, ہر چیز میں اعتدال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں کچھ حدود بتائی ہے, دل کا حدود اس میں سے ہر چیز کے حد مقرر ہے. کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کی بھی حد ہے, کسی سے محبت ہے تو محبت کی بھی حد ہے, کسی سے اعتقاد ہے عقیدت ہے تو اس عقیدت کی بھی حد ہے. ہر چیز ایک حد کی پابند ہے اور اس وجود سے جب وہ متجاوز ہوتی ہے تو تو کبھی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی گمراہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی کوئی فرقہ بن جاتی ہے. یہ دین ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، اور ان حدود کی حفاظت کے ذریعے جب ہم دنیا کے سامنے کوئی عمل اور کردار پیش کریں گے تو وہ در حقیقت آج یہ تقلید ہوگا، وہ در حقیقت دیوبند کے اقابر کے صحیح نمائندگی ہوگا. اور اگر ہم نے ان حدود کی پابندی نہ کی تو پھر وہ اس کے معنی یہ کہ ہم دیوبند کی خصوصیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نہ ڈھال سکے اور اس کے مطابق دیوبند کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے. تو ہمیں اگر دیوبند کی طرف نسبت کرنی ہے تو بھائی ذرا محتاط ہونا پڑے گا. یا مکن باپی بانا دوستی یا بنا کن خانہ پر اندازے پیر، یا تو پیر بانوں سے دوستی نہ کرو یا پھر اپنا گھر ویسا ہی بناؤ جیسے وہ بنا دیتا. تو اگر ہم دعوے دار ہیں دیوبند سے نسبت کے، وہ چاہے علمی نسبت ہو یا عملی نسبت ہو، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر چیز کو اس کے حد میں پہچاننا چاہیے، ہر چیز کو اس کے حد کے اوپر رکھنا چاہیے، اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جامع کمالات اس کائنات میں کام ہو سکتا، لیکن آپ نے فرما دیا لا تطرونی کما اکرت الیہود و النصارى اس ابن مریم علیہ السلام والسلام، کہ میری کس طرح مبالغہ میں تعریف نہ کرو. جیسے کہ یہود و النصارى نے اس ابن مریم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیے تاریخ کا کوئی کلمہ بھی شاید ایسا نہ ہو جو مبالغہ میں ہو گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ خبردار میری تاریخ میں ایسا مبالغہ آنے دینا تھا. اور کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے عقیدت کا اظہار کرنا ہو تو وہ بھی حضور کا پابند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار ہیں، لہذا آپ کو یہ بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے، تو یہ محبت حدود سے متجاوز ہو گئی، اس نے بدعت یا شرک کی طرف سے اختیار کر لیا. اور محبت سے بعض اوقات اسلامی احکام کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، جذبہ صحیح ہوتا ہے اور قابل قدر ہوتا ہے، مگر متنبی کہہ گیا ہے وہ کب یوز آف ریز قطر حامی تو اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا محبوب کے ساتھ رکھنے والوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. قرآن کریم میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند کریں. دیکھیے پوری سورہ صافات، وہ صافات سب پر قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بنانے والوں جو سب بناتے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ وہ مکرم فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے بڑا وہ فرشتے ہیں جو سب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرو، یا وہ نمازی ہیں جو سب سیدھی کر کے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ غازی ہیں جو سبوں کو درست رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لیکن تینوں صورتوں میں تعریف اس بات کی فرمائی گئی کہ یہ سارے کام ایک بھیڑ بھڑکا سے بھی ہو سکتے ہیں، عبادت میں بھیڑ بھڑکا بھی ہو سکتے، دھوکہ دہی بھی ہو سکتی تھی، لیکن تعریف اس بات کی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے قدم کا ہی کہ یہ بد نظمی کے ساتھ اور بے ترتیبی کے ساتھ اور اس طرح لاقانونیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں سب بنا کر کرتے، یہ قدم تھا یہ لگوا. تو ہمیں نظم و ضبط کی ترتیب فرمائی گئی، مسجد میں جاؤ تو یاد آ رہے مسجد میں سب بناؤ، خفیہ خفیہ کا اتنا بڑا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہم اس محبت کے اظہار میں یا محبت میں ان احکام کے خلاف ورزی کر جائیں تو بھائی یہ دیوبند والی بات نہ ہو، یہ ہے دیوبند کے اکابر والی بات نہ ہو. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ دیکھو جلسے ورسے بہت ہوتے ہیں اور اجتماعات ہوا اور وہ محض رسمی ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. اگر رسمی طور پر کوئی اجتماع کرنا ہو تو چلو وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، لیکن اجتماع وہ ہے جس میں آدمی کوئی سبق لے کر اٹھے اور اپنی زندگی میں اس کی بنا پر کوئی تبدیلی لانے کا عزم کرے، وہ ہے اجتماع صحیح معنی میں. ورنہ نشستن دو گفتن وہ برباد تو تھا جی پوچھے. لیکن اگر اجتماع اس لیے ہے کہ بھائی دین کی کوئی بات سیکھی اور آج سے ہم نے اس پر عمل کرنے کا عزم پکا کر لیا تو وہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض و کرم سے بڑا عظیم اجتماع ہے. اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملیں گے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا. یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد تمام بھال رہی کہ آج ہم اس اجتماع سے یہ سبق لے کر اٹھے کہ ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں ان کی بنا پر دیوبند دیوبند بنا، ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے اور ان کی سیرتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے
انشاءاللہ.
جن میں ایک اہم مسئلہ یہ کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہے، دین معاملات کی بھی درستی کا نام ہے، معاشرت کی بھی درستی کا نام ہے، اخلاق کی بھی درستی کا نام ہے. میں بہت ساری تفصیل نہیں جا سکتا، ماشاءاللہ آپ کو رات اہل علم ہے تو جو علم دین کے طالب ہیں، لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اس کو اگر ہم یہ حد لے کر اٹھیں اور اس کا نظارہ اس طرح ہوگا کہ جب یہ اجتماع ختم ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ واقعی اس نظم و ضبط کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا اسی بھیڑ بھڑکے کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس طرح سے ہوا تھا. کیوں بھائی بتائیے بتائیے
نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ
نظم و ضبط کے ساتھ ہوگا
انشاءاللہ انشاءاللہ
تقسیم کے ساتھ ہوگا
انشاءاللہ
کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کو دھکا نہیں دیا جائے گا، کسی کو دھکا تیل نہیں ہوگی. اور اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نمائندہ آپ کی طرف سے ایک نمائندہ. میں ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کروں. ہاں چلیے بات ہے تو میرا سا یہ ہے بھائی کہ دیوبند کے نام لیوا ہونے کے ناطے ہم ان شاء اللہ یہ عمل کر کے جانتے ہوئے تھے کہ اکابر دیوبند کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں. اللہ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا، اللہ اس پر استقامت عطا. اے رب العالمین جن بزرگوں کے ساتھ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر وابستہ فرما دیا، اے اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا، اے اللہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا، اے اللہ ہمارے عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق سب کی اصلاح فرما، یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام قائد مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیاب لینا، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ خود جو ہم میں ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں ہمیں شفائے کامل حاضر عطا فرمائے، جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان ہمارے اللہ، جو آپ کے دین کے طالب علم ہیں یا اللہ یہ آپ کے مہمان ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم کی رحمت سے ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اے اللہ ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اے اللہ ان کو دین کا صحیح نمونہ مثالی نمونہ بنا دے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر بچے سے حفاظت فرما، اللہم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد.